أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. الحمد لله، ثم الحمد لله والمنة. وهم اپنے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آخری حصے تک پہنچ گئے. شکر سب شکر کو گنبازہ بمنزل رکھی. جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے، اس منتخب نصاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ یہ چھ حصوں پر مشتمل ہے. درمیانی چار حصے یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں حصہ سورۃ العصر میں وارد شدہ لوازم خلاص یا سرائی کے نجات میں سے ایک ایک کی سرد تقسیم پر مشتمل ہے. اول و آخر میں یعنی پہلے اور چھٹے حصے میں کچھ دانے اخبار ہیں جس میں ان سارے چیزوں کا بیان جامعی اقتصاد. اب اس میں اتفاق یہ ہے کہ پہلا حصہ چار اسباب پر مشتمل ہے اور آخری حصہ ایک ہی سورت پر مشتمل ہے جو چار رکوعوں پر مشتمل ہے، اور آخری حصہ ایک ہی سورت پر مشتمل ہے جو چار رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے. یہ سورہ مبارکہ، سورہ حدید، یہ سب میں 27 پارے کی آخری سورت جس کی 6 آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی. یہ مصحف میں کچھ مقام پر وارد ہوئی ہے اور اس میں اپنی جامعیت کے اعتبار سے کیا مرتبہ مقام ہے اس کے بارے میں ان چند باتوں کو اجمالاً ذہن میں تازہ کر لیجیے جو ترتیب مصحف سے متعلق پہلے عرض کی جا چکی ہے. قرآن حکیم کی 114 سورتیں 107 احزاب یا 7 منزلوں میں منتقل ہیں. یہ تقریباً حجم کے اعتبار سے مساوی ہیں، اور جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو. البتہ کیونکہ یہ تقسیم دور نبوی میں موجود تھی، اس میں حکم کا یہ پہلو موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو الگ کر دیجیے جو پورے قرآن مجید کے لیے دیباتے اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 7، تیسری میں 5، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور پھر حجب مفصل ہے جس میں 7 سے زائد صورتیں شامل ہیں. ایک دوسری تقسیم ان صورتوں کی ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے اکٹھے ہونے سے، جمع ہونے سے 7 گروپ وجود میں آتے ہیں. ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، اختتام پر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، یہ گروپ مانوی ہے, اس میں حجم کا لحاظ نہیں ہے, کوئی گروپ بہت طویل ہے کوئی بہت مختصر, لیکن یہ کہ مکیات اور مدنیات کے اجتماع سے بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک مضمون ہے کہ جس کی تکمیل ہو جاتی ہے, اس کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں, دوسرا گروپ اسی گروپ دوسرا رخ اس کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں اور دوسرا رخ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے اور دونوں مل کر اس مضمون کی تکمیل کرتے ہیں. پہلے اور آخری گروپ میں یہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے کہ اس طرح سے بھی سات ہی گروپ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں. پہلے اور آخری گروپ میں ایک عجیب نسبت ہے, اچھی نسبت ہے, ویسی پروکل کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک ہے سورہ فاتحہ مختصر, کوئی سات آیات پر مختلف, مدنی صورتیں چار ہیں بہت طویل جو تقریباً سات پہروں پر پھیلی ہیں, بقرہ آل عمران نساء مائدہ. اس کے بالکل برعکس ہے آخری گروپ جو آخری دو پارے میں سورت الملک سے آغاز ہوتا ہے مکیات کا, اور تقریباً پورے دونوں پارے مکی صورتوں پر مشتمل ہے, آخر میں چھوٹی چھوٹی چند صورتیں مدنی پڑی, لیکن ان کے اندر آئیے ایک دوسرا گروپ اور آخری سے دوسرا یعنی چھٹا گروپ, یہ دونوں متوازن ہیں اس پہلو سے کہ دوسرے گروپ میں بھی دو صورتیں مکی ہیں دو مدنی, الانعام الاعراف مکیات, انصار البرات مدنیات, اور چھٹے گروپ میں سات صورتیں ہیں تقریباً ایک پائے یا اس سے کچھ قدر زائد پر پھیلی ہوئی مکیات, اور دس صورتیں ہیں یہ حجم کے اعتبار سے تقریباً سدا پارا بنتی ہیں, گویا کہ وہی توازن یہاں موجود ہے, یہ ہے مدنیات. اس گروپ کے بارے میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ اس کی مکیات بھی ادبی اعتماد سے, خطرہ کی بلاغت کے اعتماد سے, الفاظ اور پھر ان کے مابین ترکیب, ان کے مابین رب, ساتھی آہن ردم, ان سب کے پہلو سے وہ سات مکی صورتیں قرآن مجید میں منفرد ہیں, بہت نمایاں ہیں. سورہ قاف, سورہ زاریات, سورہ طور, سورہ نجم, سورہ قمر, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, ان میں سورہ رحمان بھی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروسی قرآن قرار دیا, یعنی لفظی اور ادبی اعتبار سے قرآن مجید کا حسین ترین حصہ وہ ہے کہ جو اس گروپ کی مکیات کا حصہ ہے. اس گروپ کی مدنیات وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک تو اس پہلو سے کہ مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اثر, دس صورتیں تعداد صور کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع مدنی صورتوں کا اور کہیں, اور دوسرے اس پہلو سے کہ ان صورتوں میں اختلافے آ گئے ہیں قرآن مجید کے اہم موضوعات, جن خصوص سے جو امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ متعلق ہے, یعنی قرآن کا خطاب و امت مسلمہ, اس کے جتنے اہم پہلو ہیں ان سب پر, تمام اہم موضوعات پر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے خلاصے اس گروپ میں شامل ہیں, اور آپ خود بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کے دوران ان میں سے متعدد صورتیں ہیں کہ جن کا مطالعہ ہم کر چکے. یہ بات یہ کی جا چکی ہے کہ ان دس صورتوں میں سے پانچ کی ایک اور امتیازی شان, ان کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے, سبح للہ یا یسبح للہ, ان کے لیے کلیکٹو نیم ہے المسبحات. ان المسبحات میں سے سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ تغابن ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے, اور اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. اس گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح سے نہیں ہوتا, ان میں سے بھی سورہ تحریم جس پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے اس منتخب نصاب میں شامل ہے, اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب یہاں یہ جان لیجیے کہ اس گروپ کی پہلی سورت ہے سورہ حدید, طویل ترین بھی ہے, چار رکوعوں پر چلی ہوئی, جبکہ بقیہ چند سورتیں جو ہیں وہ تین تین رکوعوں کی ہیں, باقی سب دو رکوعوں پر مشتمل ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ان تمام مضامین کو یہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. جو بقیہ سورتوں میں ایک ایک کر کر زیر بحث آئے ہیں, اس پہلو سے اس گروپ کی جامع ترین سورت یہ سورہ حدید ہے. اسے عموم مصبحات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, اسے عموم مصبحات کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. یہ سورہ مبارک ہے. حقیقت یہ ہے قرآن کا پیغام, قرآن جو کچھ امت مسلمہ سے امت محمد سے علیہ صاحب اخلاط وسلام بہت یہ کہ امت کہنا چاہتا ہے, اس پورے پیغام کا خلاصہ اس ایک سورہ مبارکہ میں موجود ہے. ہمارے منتخب نصاب کے اعتبار سے یہ تصویر غالباً غلط نہ ہوگی کہ اس کا نقطۂ آغاز سورۃ الحشر ہے. اسے بیج سمجھیے, جسم سمجھیے کہ جس سے کچھ زیادہ وجود میں آتا ہے. خالق الحب والنوا, اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ دانے کو چھاڑتا ہے اور اس میں سے پیدا برآمد کرتا ہے, جسم کو چھاڑتا ہے اور اس میں سے پیدا نکالتا ہے. تو سورۃ الحشر ویسے تو پورے قرآن مجید کے لیے بیج کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن بہرحال یہ دعویٰ کچھ زیادہ بڑا سمجھا جائے اور اس کو فی الحال قابل اعتماد نہ قرار دیا جائے, تب بھی بہرحال اس منتخب نصاب کے بارے میں سے کسی سطح سے لے کے گنجائش نہیں. اس کا نقطۂ آغاز اور اس کے لیے بجلی یا بیج کی حیثیت کا صرف لاتا ہے. اس سے تنا وجود میں آیا, ایمان اور آباد کے مباحث آئے, پھر وہ مباحث پھیلے, اس میں جہاد اور استقال کا غربت استعمال کیسی. یہ تصویر وہ ہے کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اختیار فرمائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, ایک سفر کے موقع پر انہیں تخلیہ میں اثر آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, باقی سب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے. یہ لگے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ, انہوں نے اپنی سواری کو لگایا. لہذا ایک ایسا وقت میسر آ گیا کہ بالکل خلوت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کی التفاق کا اس وقت حضرت معاذ کی جانب. حضرت معاذ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال کا خود کیا. اب وہ طویل حدیث ہے, پوری حدیث بیان نہیں ہو سکتی. اس سوال کا جواب حضور نے دیا. سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے. انسان کامیابی سے کس طرح ہم کو راہ دے سکتا ہے؟ حضور نے بہت جانے جواب دیا. اس کے بعد حضور نے خود فرمایا ان سے تحدث سے کیا معاذ, معاذ اگر تم چاہو تو میں کچھ اور بھی تمہیں بتاؤں, میں تمہیں یہ بتاؤں جو راس حاضر لگ رہے گئے امید ہی مگر میں کچھ سوال نہیں, میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا, ہمارے اس دین کا, ہمارے اس معاملے کی, ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے, اس کا تنا کیا ہے, اس کی کیسی کیا ہے. حضرت نے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے عرض کیا جو ابھی ہم کا بہن یا رسول اللہ تحدث نہیں, حضور میرے ماں باپ قربان ہیں آپ کا ضرور فرمائیے. اب آپ نے فرمایا کہ رأس ہذا الامر اس معاملے کی جو جڑ ہے وہ تو ہے کلمہ شہادت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کا پہلا ہے وہ قائم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, نماز کا قیام اور زکاۃ کی ادائیگی. غزالت السلام من ہے اور اس کی کوٹی ہے الجہاد فی سبیل اللہ. اب یہ برف کی مثال ہے, جڑ ہے جس سے وہ غذا لے رہی ہے, جڑ ہے جس سے وہ غذا لے رہا ہے, تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہے, لیکن جو برگ و بار جو اصل سے مطلوب ہے وہ اوپر ہے. تو یہ سمجھیے کہ اگر اس منتخب نصاب کو بھی آپ کسی تنقید پر یا اسی تقریب پر پرواز کریں تو اس کی جڑ کی صورت لاس ہے. یہ سارے مباحث جن میں سے بہت سے جیسے کافی تفصیل اختیار کر گئے, ایمان کے مباحث, اعمال صالحہ کے مباحث, انفرادی زندگی, آئلی زندگی, سماجی اور معاشرتی زندگی, ملی اور سیاسی زندگی, پھر جہاد فی سبیل اللہ, اس کی غایت اولا, اس کی غایت فتوا, اس کی ابتدائی منزل, اس کا آخری سبق, اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے, تکمیلی مراحل کیا ہے, اس جہاد سے اعراض ہی کا اصل سبب, اس جہاد سے اعراض ہی اصل سبب ہے نفاق فی سبیل اللہ, نفاق کا اس جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض ہی اصل سبب ہے مرض نفاق کا. پھر یہ کہ اصل مطلوب یہ ہے اس راہ حق میں ہر مرحلے پر صبر کا دامن انسان ہاتھ کو تھامے رکھے, ہر کے بعد آباد جو امتحان آئے اس میں ثابت قدم رہے, جو تکلیف آئے اسے کھولے, اپنی اس منزل مقصود کی طرف ایک قدمی کرتا چلا جائے, نہ کوئی تشدد, کوئی ایزا, کوئی پرسیکیوشن اسے بدل کر سکے, نہ کوئی ٹیمپٹیشن, کوئی لالچ اسے اپنے اس طے کردہ راستے سے منحرف کر سکے. یہ سارے مباحث تفصیل سے آ چکے ہیں, اور اب یہ سمجھیے کہ اس درخت کا ایک پھل ہے, وہ پھل ہے سورت الحدید, جہاں آ کر یہ سارے مضامین ایک مرتبہ پھر بڑی جامعیت کے ساتھ صرف ایک ہی سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے دوبارہ آ جائے. تمہید قدر طویل ہو گئی, کام منتخب نصاب کے اس درخت کے اس مرحلے پر غالباً یہ تمہید نامناسب نہ ہوگی. اب آئیے سورت الحدیث کی طرف. اس سورہ مبارکہ کے ہم کچھ حصے معین کر لیں گے, اور ایک ایک حصے پر انشاءاللہ اب ایک ایک درس مبنی ہوگا. آغاز میں چھ آیات تلاوت کی گئی, یہ چھ آیات واقعہ یہ ہے کہ میرا تو بار گہرا احساس ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ میری نگاہ کے محدود ہونے پر مبنی ہے, لیکن یہ کہ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث اعلیٰ ترین علمی سطح پر جس قدر جامعیت کے ساتھ سورہ حدیث کی ابتدائی چھ آیات میں آئی ہے, پورے قرآن حکیم میں اس کا ثانی میرے علم میں موجود نہیں. اسی سلسلے میں سب حالت میں سورہ حشر کے آخر میں اللہ کے اسماء حسنہ کا گلدستہ آیا, وہاں جتنے اسماء جمع ہو گئے قرآن مجید میں کسی دوسرے مقامات کسی دوسرے مقام پر اللہ کے اتنے اسماء جمع نہیں ہوئے. یہ اس گروپ کی کچھ امتیازی خصوصیت ہے, اس کی امتیازی شان ہے. یہاں سورہ حدیث کے آغاز کی چھ آیات معرفت خداوندی کا بہت بڑا خزانہ, ذات صفات باری تعالیٰ کی بہت اعلیٰ ترین علمی سطح ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں, میں ذرا اس لفظ کی وضاحت کر دوں کہ اعلیٰ ترین علمی سطح, اس سے پہلے بھی اشارہ کرنے بات کہی جا چکی ہے, اور حقیقت افسان شرک کے ضمن میں بھی یہ بات صرف ضمن زیر بحث آئی تھی کہ مختلف لوگ اپنے ذہن و شعور کی سطح کے اعتبار سے مختلف درجے سے لیول جب کئی قسمت شعور کی سطح سب لوگوں میں برابر نہیں, قرآن خدل الناس ہے, پوری نئے انسانی کے لیے ہدایت ہے, عوام کے لیے بھی ہے, کاشتکاروں کے لیے بھی ہے, صلاحیوں کے لیے بھی ہے, مزدوروں کے لیے بھی ہے, لیکن ساتھ ہی یہی قرآن بڑے سے بڑے مفکر, بڑے سے بڑے فلسفی, بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل, وہ شخص جس کے سامنے فلسفے کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جو ان پر غور و فکر کر رہا ہے, ان کے لیے بھی یہی قرآن مجید ہے کہ جو ہدایت ان کے لیے رہنمائی کا سارا سامان اپنے اندر لیے ہوئے, ان کی ذہنی قیاس کی تیری کا پورا سامان, ان کی ساری علمی اور فکری ضروریات کو پورا کرنے والا یہ قرآن مجید. قرآن مجید اس اعلیٰ ترین ذہنی سطح کے لوگوں سے جو ثقافت اختیار فرماتا ہے, وہ بطرز خفی اختیار فرماتا ہے, بطرز جلی یہ چیزیں زیادہ زیادہ ہو کر سامنے آئی ہیں, جو باہر باہر آئی ہیں, عام سہم انداز میں آئی ہیں, اس میں بالعموم عوام الناس کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے, اور ذہین لوگوں کے لیے, انٹلیکچوئل کے لیے, علماء کے لیے قرآن مجید نے اشارے کر دیے, وہ اشارے کے جو ان کی ذہنی رہنمائی کے لیے اتفاق ہے, اس کی ضرورتیں پوری کر دیں. خدا کے توحید کا مسئلہ اپنے بلند ترین سطح پر ان آیات مبارکہ میں تیرے بہت فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہ سلسلہ مسبحات کی پہلی کڑی ہے. تکلیف کے بارے میں سورہ تغابن کے درس کے دوران عرض کیا جا چکا ہے. اجمالی اشارے پھر سورہ جمعہ اور سورہ صف کے درس کے دوران بھی آ چکے ہیں. یہاں نوٹ کیجیے کہ یہ ابتدائی سورت ہے مسبحات میں سے, لہٰذا یہاں ما فی السماوات والارض ہے. آگے چل کر کسی میں اور تاکید کر رہا ہوگا ما فی السماوات والارض. آغاز میں سیگا ماضی ہے, اس کے بعد دو اور صورتوں میں سیگا ماضی آئے گا, پھر دو صورتوں میں یہ سب جو ہے فعل مضارع کی شکل میں آئے گا, اور تغابن ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ یہ سب جو ہے پھر صورت الحشر کے اختتام پر بھی آ رہا ہے. اس طرح تین مرتبہ فعل ماضی, تین مرتبہ فعل مضارع, اور ما فی السماوات ما فی الارض جو ہے کہ زمان و مکان کا کامل احاطہ کرتے تکلیف بار تعالیٰ کا فکر. یہ تکلیف ہر شے کر رہی ہے, آسمانوں کی ہو یا زمین کی, ہمیشہ سے کر رہی ہے, ہر آرام کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہی ہے. یاد کیا جا چکا ہے کہ در حقیقت یہ معرفت کے پابندی کا جو طریقہ قرآن تجویز کرتا ہے, یہ اس کو ایک دریا کو ایک چیزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. ان الفاظ میں اس کو سمو لیا گیا ہے. جو پورے مظاہر جو قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آئے, سورہ انعام, سورہ نحل, بڑی بڑی طویل صورتیں, آیات الٰہیہ میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, اور پھر ان کو اپنے باطن میں, یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ قرآن جس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ حق. یہ آیات جو ہے آفاقی و انفسی, کہیں قرآن مجید ان میں سے ایک ایک کا حوالہ دیتا ہے. سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, آسمانوں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, ہواؤں کے چلنے پر غور کرو, موسموں کے تغیر و تبدل پر غور کرو, رات اور دن کے الٹ پھیر پر غور کرو. یہ کس کی حکمت ہے, یہ کس کی سنمائی ہے, یہ کس کی سنباسی ہے, وہ کون سا کوہن ہے کہ جو اس کی کس پر پار کرنا ہے, کون ہے حکیم جس کی حکمت کے لیے مظاہر ہے, کون ہے وہ خلاق جس کی خلاقی کا یہ نقطہ سامنے آ رہا ہے, وہ المصور الباری کس کی نقاشی ہے, یہ کون ہے کہ جس کی یہ تصویر گری ہے کہ جو نظر آ رہی ہے. جیسے کہ کہا ہے بڑے پیارے انداز میں اکبر گاندھی نے کہ ربائے لال او دل کر گئے ماہ و انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے, کوئی ہے کہ جو اس میں چھپا دیا ہے. یہ ہر شے اپنی ذات سے اس کے کمالات کا اعتراف کر رہی ہے, ہر شے اپنے وجود سے اس کے ہر نقص سے بری, ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے. یہ ہے تکلیف باری تعالیٰ جس نے کائنات کا ایک ذرہ بنا دیا. سبح للہ ما فی السماوات والارض. قرآن نے معرفت خداوندی کا یہی راستہ کھولا. اگرچہ ایک راستہ اور ہے, کچھ لوگ ہیں کہ جو اس راستے کی طرف زیادہ ذہنی رجحان اور میلان قدم رکھتے ہیں, جسے علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر تازہ چراغ زندگی, یا اپنے اندر, جیسے کہ ابھی کیا گیا قرآن مجید جب کرنا تھا سنوری ہی مایاتنا کہ لاتا تو اپنی انکو سے ہل. اسی طرح سورہ غاریات میں فرمایا گیا لفی انکو سے کون میں فرمایا تم سے نہیں, لیکن دیکھتے نہیں, جھانکتے نہیں کبھی اپنے باطن میں, اللہ کی حیات وہاں بیٹھی, اللہ تمہارے من میں ہے, اللہ کی معرفت تمہارے قلب میں موجود ہے, محبت خداوندی کی صرف کی ہوئی آگ تمہاری روح کے اندر موجود ہے, تمہارے اس باطن میں اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال بھائی اللہ جو قرآن مجید کا انداز ہے معرفت خداوندی کا اور ایمان باللہ کی طرف دعوت دینے کا, وہ یہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے یہ مخلوقات اس کا مطالعہ کرے, غور کرے. گویا کہ چاہے یہ الفاظ کہیں نہیں آئے ہیں قرآن مجید میں, لیکن انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ قوم مقا مخلوقات کا یہ نقی عریض عالم یہ سلجم ہے کسی خالق کی بچی سے, اس خالق کی صفات جھلک رہی ہے اس کے اندر, اس کائنات میں, اس کی حکمت بالغہ, اس کی قدرت کاملہ, اس کے علم کامل سے ہر چاروں طرف مظاہر ہے کہ جو موجود ہے. اسی کو یوں کر دیا گیا کہ کائنات کی سر سے اللہ کی تکلیف ہے. وہو العزیز الحکیم, اور یہ العزیز ہے, بلکہ یہ حسن کا اسلوب ہے, وہی العزیز ہے الحکیم ہے, وہی ہے جو کھایا ہوا ہے, جس کے ہاتھ میں اختیارات مطلق اختیارات کلی. العزیز پہلے کیا جا چکا ہے کہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے, جس کی مرضی کے آگے کوئی روک نہ ہو, جس کے اختیارات پر کوئی لمیٹیشن نہ ہو, کوئی تحدید نہ ہو, وہ ذات اللہ. لیکن قرآن مجید میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی کیا گیا, اکثر دیکھ کر اللہ کے یہ دو نام ساتھ ساتھ آئیں گے, وہ العزیز بھی ہے الحکیم بھی. اس لیے کہ دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے, جیسے کہ پولیٹیکل سائنس میں ایک اصول کی حیثیت سے مانا جاتا ہے, یا سائنسی سائنس کی فرق اور سب سے نیو ٹیکنالوجی فرق کرتی ہے. لہٰذا ہمارے یہاں دنیاوی نظاموں میں کوئی دستور بنے, کوئی نظام العمل بنے, عام طور پر چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام, اگر کسی جگہ اختیارات مرتکب ہو رہے ہیں تو ان پر کچھ تحدید بھی ہو, کچھ بیلنسز بھی ہو, کچھ چیک بھی ہو, حدود اور قیود عائد کی جائے. لیکن اللہ کے ساتھ تمہارے تصور سے وائے وائے سننا وائے وائے, اس کا اختیار مطلق ہے, کوئی شخص نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جو چاہے کرے سہال مباجری یا الے نہ جیسا, البتہ یہ بات جائیں گے کہ جہاں وہ العزیز ہے وہ الحکیم بھی, اس کا یہ پورا اختیار مطلق ہے, حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر تو یہ کہنا تو یہ ادب ہوگا اور بنیادی طور پر غلط ہو جائے گا کہ اللہ کا اختیار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے. یہ تحت کا لفظ اس اعتبار سے غلط ہوگا کہ اللہ کی کوئی صفت کسی دوسری صفت کے تابع نہیں. اللہ کی ذات مطلق, اس کی تمام صفات بھی مطلق ہے, اتنا کی صاحب کے پاس ہے, ان میں بھی کہیں کوئی تحدید کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اختیار بھی مطلق ہے, حکمت بھی شامل ہے, لیکن یہ دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور اکثر دیکھ کر قرآن مجید میں اللہ کے اپنا صفات کا بڑا ذکر آتا ہے, جہاں غور کریں گے کہ وہاں کبھی ہر سے اٹک بن رہا جاتا ہے. ہر سے اٹک جو ہے غور, وہو العزیز والحکیم, اس میں غور میں تھوڑا سا فصل ہو جاتا ہے اللہ کی ان دونوں شانوں کے درمیان, اللہ کی ان دونوں صفات کے مابین. یہ تمام صفات بلق وقت اس کی ذات تبارک و تعالیٰ میں موجود ہیں, جن میں کوئی بود اور کوئی فصل نہیں. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت. سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے, لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ مباحث کے ایمان کے ضمن میں ہم سورہ تغابن کا مطالعہ کر چکے ہیں. سورہ حدیث کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ام المسبحات ہے. تمام مسبحات میں جو مضامین ایک ایک کر کے آئے ہیں وہ سب یہاں مجتمع ہو کر زیر بحث ہوئے, وہ سب یہاں مجموعی طور پر زیر بحث آئے. لہذا یہ مضامین ہمارے منتخب نصاب میں اجمالاً سورہ تغابن کے ذہن میں بیان ہو چکے. وہاں الفاظ آئے تھے, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. جہاں جو بات ایک آیت میں آئی تھی یہاں دو آیتوں میں, لہو ملک السماوات والارض, وہاں اکثر دیا گیا تھا کہ نام ہر سے دار بہت سے معنی کا حامل ہوتا ہے عربی زبان میں, لیکن دو معنی اس کے اکثر دیکھ کر قرآن مجید میں ایسے مقامات پر محسوس ہوتے, لام استحقاق لام تملیق, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کا حق بھی پہنچتا ہے اللہ ہی سے, اور وہ سن واقع بھی اللہ ہی کی, بے شک کو بھی جو رہی اسی کو حق پہنچتا ہے. اللہ لہ الخلق والامر, تخلیق اس کی ہے, اسی کو جس کا کرنا کائنات اس کے پیدا کی, اسی کی مرضی اس کا جتنا ہے, یہ اس کا استحقاق ہے. دن فون بھی اسی کی حکومت ہے, اسی کی مرضی ہے, اسی کا حکم چل رہا ہے. یہ کچھ اتنی وسیع اور اس کائنات میں کہیں اس کے کسی ایک گوشے میں کوئی ایک دو مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک دو کو زندگی کے کسی بڑے ہی محدود سے حصے میں کچھ اختیار دے دیا ہے بغیر کے آزمائی، ورنہ ہمارے اپنے وجود پر اللہ ہی کا حکم جاری ہوتا ہے، ہمارا پورا جسمانی نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کے پیدا ہونے یا بڑھنے کو روک نہیں سکتے ہیں، ہمارے دل کی حرکت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پورے وجود پر اسی کا حکم نافذ پر چل رہا ہے، البتہ ایک اختیار اما شاکرم و اما کفورا، جیسا کہ ہم کر چکے سورہ کہف کی آیت کے حوالے سے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ایک اختیار ہے، یہ عربی کی وہ بات ہے کہ اس کو لے کر کے سنساری بند ہے تو بند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب گیا یہ پردہ اٹھے گا تو معلوم ہو جائے گا یہ صاحب تھا جو کچھ دیکھا جو تمہارا کرنا تھا، یہ اختیار اور یہ اقتدار اور یہ حکومت یہ فرعونیت یہ تاریخیت یہ ممرودیت، معلوم ہوگا کہ کھیل کود تھا، ایک دو گھنٹے کا کوئی ڈرامہ تھا کہ جیسے ہو جاتا ایسے کچھ ڈرامے ہو رہے تھے، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، ومن حیات الدنیا الا لہو و لعب، اصل بادشاہی اس وقت بھی اسی کی نہیں ملک سما بات بننا، اگلا ٹکڑا یہ نیو یونیٹ وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی بات باری کرتا ہے، یہ حیات و موت کا سلسلہ اب خود نہیں ہے، اس میں رب سے ہے، اسی کے حکم کے تحت ہے، اس معاملے میں ذرا ذہن میں رکھیے کہ صرف تیل کی نسبت سے زمین آسمان کا پتنا کر دیا، ہم خود زندہ ہیں خود مرتے ہیں، لفظ خود نہ بھی کہیے ہم زندہ ہیں ہم مرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور وہی موت مارک کرتا ہے، اس لیے فکر کے اعتبار سے نقطۂ نظر کے اعتبار سے زمین آسمان کا پتنا کر دیا، ایک موجودیت ہے ایک مادہ ترقی ہے الحاد ہے ایک معرفت ہے ایمان دلدار کی کیفیت ہے حقائق پر نگاہ ہونے کا معاملہ، جب تک میں زندگی کے حقائق سے ہو نظر خدا خدا ہو نہ سکے گا قریب سے سن خدا کے قرآن مجید کی رعایت اقسام صرف کی موت کے ضمن میں حاصل کیا ایک منتخب مصاب میں ملحدین کا پورا نقطۂ نظر ان کا پورا فکر ایک حالت میں جمالی اللہ حیات الدنیا نمو کے یا نسیا، نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی بس یہی ہے، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، یہاں موت اور حیات کی نسبت نموتے یا نسیا اپنی طرف سے ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، اور یہاں اسی کا یہ سیون یا یہ نیت وہی زندگی عطا فرماتا ہے، اسی کا سپنا ہے اسی کا فکر ہے، جب تک چاہے گا زندگی برقرار رہے گی، جیسا کہ ہم نے ابھی ایک مقام کے حوالے سے پڑھا سورہ آل عمران میں جو آیت آئی تھی مباحث سے صبر میں اس کا حوالہ آ چکا ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، موت بھی نہیں آ سکتی، تم بات چاہے کہ بات آ جائے نہیں آئے گی، تم بات اپنی جان لینا چاہے نہیں لے سکو گے اگر اللہ کا تو منظور نہ ہو اور اس کا اذن نہ ہو، یہ سلسلہ موت حیات کسی کے اختیار میں ہے، اور یہ ہر چیز پر قابل ہے، اس سے ہے کہ اقتدار سے کوئی شے باہر نہیں، پورا جواب میں یہ تفصیل سے کیا جا چکا ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو آل کر دائش ہے ہمارے لیے، ہماری سوچ ہمارے فکر ہمارے تخیل ہمارے بارے سب سے ورائل ورا سننا ورائل ورا سننا ورائل ورا، وہ تو ہے ذات باری تعالیٰ کی ماہیت سے رکھنا، اس کے بارے میں تو کسی درجے میں کوئی خیال اور بر طرف خیال و اراس و گمان و وہم، وہ تو ورائل ورا سننا رکھنا، لے جو کہ سارا جاننا ہے اللہ کی معرفت کا بحلانہ صفات، لیکن صفات کے بارے میں بھی نہ ان کی کیفیت ہمیں معلوم ہے نہ ان کی طبیعت کا کوئی تصور ہم کر سکتے، ہم جانتے ہیں کہ وہ خلی ہے لیکن کیسے سنتا ہے یہ نہیں جانتے, کتنا خلی ہے یہ نہیں جانتا. ہم جانتے ہیں کہ وہ قدیر ہے, کتنا قادر ہے, اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. لہذا ایک مذہب ہے مذہب کل, یہ فلاح دار وہی آنایا کل سیم قدیر, اور یہ ہر چیز ہے. ہم ظاہر بات ہے کہ اس کل کا تصور بدلتا چلا جائے گا ذہنی سطح کے اعتبار, کسی کا ذہن اتنا محدود ہے کہ اس کا وہ کل بھی بڑا چھوٹا کرے گا, کسی کے ذہن کو وسعت حاصل ہوگی تو وہ کل ہی کا لفظ اس کے لیے پھیل جائے گا, وسعت اختیار کر جائے گا. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے یہی لفظ کل ہے جو وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا, لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی حد نہایت نہیں. اس کے بعد آ رہی ہے تیسری آیت قرآن مجید کے انتہائی مشکل مقامات میں, اور ذات صفات باری تعالیٰ کی بہت اعلیٰ ترین صفات ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی ہے اول پہلا, وہی ہے آخر پچھلا, وہی ہے ظاہر نمایاں بھی اور غالب بھی, ظاہر کے دونوں معنی, اور وہی ہے باطن مخفی اور چھپا ہوا. یہ چار الفاظ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو نقشہ ان کے سامنے آتا ہے, جو تفسیر ان سے ابھرتا ہے, واقعہ یہ کہ یہ عقول متوسطہ کے ورث میں آنے والی بات نہیں. اگر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقول متوسطہ کے لیے معاملے کو آسان بنا دیا. بہرحال قرآن مجید سب کے لیے ہے, وہ بھی اس سے گزریں گے اس مقام سے. تو کوئی سفر سامنے آئے آپ کی دعا آتی ہے احادیث میں, انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ کی پہلا ہے کہ سب سے پہلے کچھ تو وہ پچھلا ہے, آخری آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں, تو وہ ظاہر اور غالب ہے کہ جس سے اوپر کچھ نہیں, اور تو وہ مکھی ہے کہ تجھ سے پرے کچھ نہیں, تجھ سے دینا تھا, دینا تھا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے, تجھ سے پیچھے, تجھ سے کم کر, تجھ سے زیادہ چھپا ہوا, تجھ سے زیادہ مکھی ہے. هو الاول والاخر والظاهر والباطن, ان الفاظ پر گہرائی میں اتر کر غور کرنے سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ ایمان باللہ یا ذات صفات باری تعالیٰ کے ذہن میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک خالق کو پہچانا جائے, کہ مصور آپ کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اس کی کتاب کمال کا بھی ایک اقبال علم حاصل ہو جائے. تمام لوگوں کے لیے اس کے بعد وہاں یہ عمل کرا جاتا ہے, اسی کو پکارو, اسی سے محبت کرو, اسی کو پوجو, اسی کی اطاعت کرو, اسی کے سامنے سر جھکاؤ, اسی سے مانگو, اسی سے دعا کرو. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. لیکن جیسا کہ ابتدا میں کیا گیا تھا, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن یہاں رکتا ہے, خالق مخلوق حد معبود اس کی سلویت, ان کا جدا جدا تصور ایک سوال کو مستلزم ہو جاتا ہے کہ ان کے مابین جب سے تعلق کی نوعیت کیا ہے, جس کو ہمارے یہاں علم کلام میں رب الحادث بالقدیم کے اصطلاح سے تعبیر کیا گیا, مان لیا یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے سے نہیں, سلسلہ مخلوقات مستلزم ہے خالق کی ذات سے. لیکن خالق مخلوق کا تعلق کیا ہے, ان دونوں کے مابین نسبت کیا ہے, یہ ہے وہ مسئلہ. یہ سمجھ لیے کہ فلسفہ وجود فلسفه الدين اكتشفت كل مشكلة مثلا الحيوانات من خالق المخلوق من قدر معبود من یہ خلیت یہ دین کہ خالق کو جدا سمجھا جا رہا ہے مخلوق کو جدا اور ہم علیحدہ ہے اور معبود علیحدہ نہ یہ کہ ان کے مابین کوئی تعلق ہے کوئی نسبت ہے اگر ہے تو یہ پرمیٹیو ذہن کے انسان کا یہ ہے ہر کے ذہن میں تصور یہ آئے گا کہ جیسے کوئی بھائی لکڑی سے اس نے کرسی بنا دی میز بنا دی کسی لوہار نے لوہے سے کوئی چیز بنا دی یہ خلق کا سب سے بنیادی اور ابتدائی اور پرمیٹیو خلق ہے چنانچہ یہ تصور بھی رہا ہے مذاہب عالم میں اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں ماننا پڑا کہ اللہ بھی خالق بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم اس لیے کہ بھائی کو کرسی بنانے کے لیے لکڑی بہانی چاہیے لوہار کو کوئی پڑا یا پراٹھ بنانے کے لیے لوہا بہانا پڑتا ہے اس کی تخلیقی قوت کسی مادے پر اپنا اثر ظاہر کرے گی لہذا مانا گیا کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم اس سے بھی آگے بڑھ کر تعدد قدما اور آگے بڑھا خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم یہ تو وہ تصور ہے کہ جیسے کسی لوہار نے پراٹھ یا کڑا بنا دیا لوہے سے یا کسی بڑھئی نے کرسی بنا دی نہیں ایک تصور لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جیسے برف پگھلتا ہے اور پانی بنتا ہے اور برف کہاں ہے برف کہیں نہیں برف کو تلاش کرو گے تو یہ پانی ہی برف ہے اسی طرح پانی ہے یہ بھاپ بن کر ہی گیا پانی کہاں ہے وہی بھاپ پانی بھی ہے وہی بھاپ برف ہے اس طرح کا ایک تصور قائم کیا گیا تو ذات باری نے اس خالق ہی میں در حقیقت میں سفل اختیار کرنا یہ بدترین شرک ہے یہ قائم کی اذن ہے ہر شے کا الوہیت کا حامل ہو جانا خدا کائنات میں حل ہو گیا ہے یہ اتحاد عموم و اتحاد نظام حالت در وحدت دین عین ضلالت کسی نے کوئی اور تقریر اختیار کرنی کہ جیسے پانی میں شکر گھل جاتی ہے اور شکر کر رہے ہیں بنی اسی پانی سے مجبور گئی مختلف تصورات دنیا میں رہے ہیں سوچنے والے باہر ہے سوچنے پر مجبور تھے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ انہیں سوچنا نہیں چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ جن کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوا ہی نہیں جسے پیاس لگی نہ ہو اس کے لیے معاملہ اور ہے جسے مندنی ہو اب اسے تو پانی کی تلاش کرنی پڑے گی جن لوگوں کے ذہن میں یہ مسائل اٹھتے ہیں جو فلسفیانہ مزاج کے حامل لوگ تھے ان کی سادے سبا دیکھتی جو وہ ہر شے کی حقیقت کو عین نظر ذات نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا وہ مجبر ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ان مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں اس زمن میں یہ جان لیجیے کہ توحید کا نقطۂ عروج توحید کا کلائمیکس توحید کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ جسے وحدت الوجود سے ثابت کیا شاید ابن عربی کا فلسفہ جس کو مرزا عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اثار میں مولانا رومی نے اپنے اثار میں جس فلسفے کو پیش کیا اور جس کو بڑا سا استعمال کیا لیکن بڑے ادب کے ساتھ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لوگوں کو نبھالتا ہے کہ شاید شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی سے کوئی نفرت کرتے ہیں یا ان کو بالکل ہی مجرد جلالت اور مجسم گمراہی سمجھتے ہیں بات یہ نہیں انہوں نے اختلاف کیا لیکن بئی طور بئی شان کے بچی بات میں جگہ فرماتے ہیں کہ من ذل بردار کان انسانم لیکن شکنم میں اللہ کے ساتھ باری پہ رہا میں اس کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے میں سے یہ ہے عظمت کہتے اکبر کی کہتے ابن عربی کی کرنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب بہرحال وجود کہ ماہیت وجود ایک ہی ہے واجب الوجود وجود وجود مشترک ہے وجود ایک ہی ہے صرف صورت یہ ہے کہ اس وجود میں جب تعین کی سفر اختیار کی ہے تو اس میں کچھ مظاہرت کا پردہ فراہم ہو جاتا ہے تنویت سامنے آتی ہے اب حد اور ہے معبود اور ہے خالق اور ہے مخلوق اور ہے اس میں اتنے عربی کا فلسفہ واقع ہے ایک قدر ادب ہے اس کی تعبیر اتنی مشکل ہے کہ اکثر دیش پر جب عوامی سطح پر اتنا کی گئی ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ہے ٹائم کی اسی سے اس ہمیں کے بدلت ہے جو یقیناً صرف ہے بدترین صرف ہے صرف کی بات کی بدترین صورت ہے لیکن یہ کہ اس میں واقعتا اگر انسان میں صاف رہے اور بات کو سمجھے تو اگر کہ ہے تو وہ تلوار کی بھائی والا معاملہ وہ جو پل سراب کے بارے میں کہا جاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں روایتی انداز یہ ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور ڈال سے زیادہ باریک ہے اس پر چلنا ہوگا واقعہ یہ کہ اس دنیا میں ذہین لوگوں کو اسی طرح کے تنگ راستے پہ چلنا پڑتا ہے ذرا سا ادھر جائیں گے تو گمراہی کی ایک کھائی ہے ذرا سا ادھر جھکا ہو جائے گا تو کوئی اور خود ہے کہ جو منہ کھولے کھڑا ہوا ہے یہ راستہ جو ہے بہت تاریخ بہت بہت تلوار کی خار کے معنی جاتا ہے وہ ہے عبادت الوجود وجود ایک ہے اس میں اصل وجود کے اعتبار سے ماہیت وجود کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے البتہ تعینات ان کے اعتبار سے مغایرت ہے ہم اور ہیں جدا ہے رب کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا اور حد معبود کے لیے سب کام چکا ہے اس کو زیادہ محتاط کر دیا ہے زیادہ ہان سہن کر دیا ہے اور خطرات سے بہت حد تک بچا دیا چاہتے ہیں سرنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اس تنقید کو اختیار کر کے کہ در حقیقت یہ کائنات یہ سلسلہ موجودات مخلوقات یہ حق کے معنی ہے یہ اجمال ہے دل ہے سہل ہے درخت ہے درخت خطرہ ہے اسی طریقے سے حق ہے ان میں معافی قوم بہم اور خیال اور اوپر سے سن رہا ہے جلال یہ جیسے کہ آئینے میں حق ہوتا ہے نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت نہیں ہے موجود نہیں ہے اسی طریقے سے سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے اسی طرح اس کائنات کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہ منحصر ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر یہ ہے عبادت الوجود یہ سلسلہ قوم متا جو نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت معدوم ہے اپنی اصل کے اعتبار سے سنا کہ حضرت شیخ احمد فرنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سنو باری تعالیٰ کہ معدوم ہے موجود بھی مین معین ان اکثر ہے کہ باری تعالیٰ کہ معدوم را موجود مین معین یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے معدوم کو موجود کر کے دکھا دیا وہ تقدیر دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک مثال کو لے کر تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں ایک لکڑی ہے اس کے چڑھانے پر ایک کھونے پر آپ نے کپڑا باندھ کر تیل ڈال کر آگ لگا دی سولر جب ڈالا آپ کے پاس ہے تیزی سے اگر ایک دائرے میں حرکت دیجیے ایک آپ کی دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دائرہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دائرے کا کوئی نہیں ہے انہوں نے مجھے سارے اللہ دیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا ہی معاملہ امت کے لیے سہل کر دیا اور بڑا احسان کیا جب انہوں نے اپنے مشہور مسجد مدنی میں یہ فیصلہ آخری فیصلہ کن بات کر دیا کہ وعدت الوجود ابن عربی کا اور وعدت الشہود کیا قید فرہنگی کا اس کے مابین صرف ایک باریک کا فرق ہے وہ صرف ایک تعبیر کا فرق ہے ورنہ ان دونوں کے مابین کوئی فرق بنیادی موجود نہیں ہمارے اس دور میں مولانا مناظر الحسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو انداز تقسیم کا اختیار کیا ہے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ دل کو لگنے والا اور انسان کو بڑے بڑے مغالطوں سے بتانے والا انہوں نے اس ارتدا کے حادث بن قدیم کے لیے یہ تنقید اختیار کی کہ انسان اپنے عمل تکلیف پر غور کرے وہ تکلیف اس نوعیت کی نہیں کہ جیسے کہ بھائی کرسی بنا رہا ہے بلکہ اپنے ذہن میں تصور قائم کرے تاج محل کا یا مینار پاکستان کا یا کسی اور ایسی بلڈنگ کا جو اس نے دیکھی ہوئی ہے اس وقت موجود نہیں ہے اپنے ذہن میں تصور قائم کرے یہ جو اس کے ذہن میں ایک تاج محل یا مینار پاکستان یا کوئی اور عمارت وجود میں آ گئی یہ اس کی تخلیق ذہنی ہے یہ تخلیق ذہنی تمام تر اس کی توجہ پر قائم ہے ذرا اس کی توجہ ہو جائے تو کوئی وجود نہیں اس کے خارج میں کوئی علیحدہ وجود ہے ہی نہیں آپ اس کے اوپر بھی ہیں اس کے نیچے بھی ہیں اس کے بائیں بھی ہیں اس کے بائیں بھی ہیں اس کے اندر بھی ہیں اس کے باہر بھی ہیں ہے اللہ ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایک یہ کہ وہ آپ کے ذہن میں اس تخلیق ذہنی کے اعتبار سے اس کا ایک وجود ہے. بالکل یہی تنقید ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اب اس کے جو رب کے سامنے کے لیے جو لفظ ہم اختیار کریں گے اس میں پھر خطرہ پیدا ہو جائے گا. لیکن اسی تنقید کے سامنے رکھیے وہ جو کسی نے کہا کہا کہ صاحب کسی اور انداز میں ہے کسی اور سلسلے میں ہے لیکن انداز صاحب یہ بات آیا ہے کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا سے جیتے ہیں. کہا گیا ہے کہ مچھلی کو کیا بتایا جائے اگر وہ پوچھے کہ پانی کہاں. یہ سارا سلسلہ ہمارے چاروں طرف ہمارے اوپر ہمارے نیچے ہمارے اندر ہمارے باہر خارج میں یہ سب کچھ مجھے جو باری کہانا ہی کہ اس کائنات میں ہر حال ہر جگہ بھی بہت ہے. اس کی مثالیں سالے بھی ہیں. ان مثالیں سالے کا ارتقاط کہیں ہو سکتا ہے. اس کی تجلیات کا ضرور کسی خاص ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک جہاں پہ باری تعالیٰ کا تعلق ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. ان دو الفاظ پر اس اعتبار سے غور کیجیے کہ جیسے پہلی آیت کے بارے میں عرض کیا سب بہا یہ سب میں ہو زمانے کا احاطہ ہے باقی سماوات یا باقی مرد یہ مکان کا احاطہ ہے. اسی طرح اول آخر یہ زمان کا احاطہ ہے. اور اس دونوں کے مابین یہ سمجھیے کہ جیسے ایک رسی کو دو سروں پر اگر تھام کر اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ درمیان سے حرکت لی جائے ایسا چلا ایسا ہو جاتا ہے. دونوں سروں پر وہ پکڑی رہی ہے رسی. یہ اول حاصل کہ جس کے مابین ایک سوال ہوا ہے اس دین کا یہ جو ہستی یہ وجود یہ سلسلہ مخلوقات یہ کائنات اس کا پھل ہے اس کا ظاہر بھی وہ باطن بھی ہے. اول حاصل سے وہ صحیح ہے گویا کہ ہر اعتبار سے زمان و مکان کا ہر پہلو سے احاطہ کر کے فرمایا گیا کہ وہی وہ ہے اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن وہ ہوا بكل شيء عليم. اب یہ اس کا ایک خاص خاص نتیجہ جو بالکل خود بخود بڑھاوٹ دے رہا ہے. جب وہی وہ ہے تو کسی شے سے اس کی باخبری بے خبری کا کیا سوال ہے. یہ ہر شے کا علم لگتا ہے جب ہر حال وہ موجود ہر جگہ وہ موجود. لہذا کسی درجے میں بھی کہیں کوئی وسوسہ کوئی خیال کوئی زبان کوئی مغالطہ کوئی احساس وارد نہ ہو کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ وہ اس کے علم میں نہ ہوگا. وہ ہے بالکل شعیع علیم. یہاں پھر دیکھیے وہی لفظ کل ہے اور اسی لفظ کل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا جہاں ان کا بیان ہو رہا ہے. یہ بات اس سے پہلے ایسی جاتی تھی سورہ تغابن کے زمین میں کہ یہی دو کتابیں اللہ کی قرآن مجید جن کو سب سے زیادہ انتخاب کرتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے ہر چیز صحیح رکھنے والا ہے. اور جہاں اس کے اور دوسرے اخبار بھی ہوں گے وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ در حقیقت انہیں دونوں اعتبار آپ سے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے انسان کے ذہن میں اس کی سوچ میں اس کے فکر میں اس کے سینے میں. ایمان بالمعاد کے ضمن میں آخرت کے ضمن میں باپ باد الموت کے ضمن میں یہ کیسے ہوگا جن کو مرے ہوئے ہزاروں برس بیت گئے وہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں. جن کے ایٹمس بھی تحریر ہو چکے یوں کہیں گے پروٹونز تحریر ہو چکے لگا ان کتنی شکلیں بدل چکے اب وہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور کیسے ممکن ہے. یہ ساری کسی آپ ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ڈیٹیل مایوس ڈیٹیل یہ بھی اللہ کے علم میں. ان دونوں چیزوں کا قرآن مجید بار بار اجالا کرتا ہے. ان دونوں وقتوں کا علاج کرتا ہے. اور وہ اسی سے کہ وہ ہوا بے کل شعیع علیم وہ ہوا اعلیٰ کل شعیع قدیم. صفت علم پر کہ ابھی یہ سلسلہ کلام میں مزید گفتگو کری ہے. بہرحال اس سورہ مبارکہ کی یہ تیسری آیت اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ فلسفیانہ سوال کے لیے وہ لوگ کہ جو ماہیت اور حقیقت وجود پر غور کریں یہ سب کے لیے نہیں ہے. لہذا انداز میں اختیار کیا گیا ہے ایک عام انسان ایک عام شخص پر نکل جائے گا پھر الگ الگ الآخر الگ ظاہر الگ باطن. لیکن جس کے ذہن میں وہ سوال ہوگا جو غور و فکر کر رہا ہے جو سوچ وچار کر رہا ہے جس میں اس رب کے حادث بن قدیم کے مسئلے پر جتنے دنیا میں مقتحال نظر آئے ہیں ان پر غور کیا ہے سوچا ہے جو اس وادی میں سفر طے کرتا رہا ہے اور سرگردا رہا ہے اس کے لیے یہی ہے جائی جا وہ تو یہاں ڈیرا لگا کر بات جائے گا. اس کے ذہن کی تسکتی ہوتی ہے, اس کے لیے اس کے علم کی پیاس کی تھوڑی سا اگر حاصل بھی کبھی سامان ہوتی ہے
ابھی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا.